من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: فإنا مع العسر يسرا، إنا مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات الله. عزیزان گرامی قدر، آج کی اس مجلس کو شامل کر کے اب میرے پاس چار دن ہیں کہ جس میں مجھے اپنے پہلے اور دوسرے دونوں عنوانات کو سمیٹ لینا ہے. پہلا عنوان تو قریب قریب اسی انداز سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یا تو وہ روزانہ ہی جس دن شروع کیا گیا اسی دن ختم ہو گیا، یا زیادہ سے زیادہ اسے دو دن تک آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا گیا. مگر دوسرا عنوان میرا یہ اندازہ تھا کہ سورہ عالم نشرہ بہت چھوٹا سورہ ہے، لہذا اس کی وضاحت میں چار پانچ دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، اور اسی لیے ابتدا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میں آپ کے سامنے ان 14-15 دنوں کے دوران میں چھوٹے چھوٹے سوروں کی کچھ تفسیر یا تفہیم آپ کے سامنے بیان کروں گا. مگر 10 دن گزر جانے کے بعد اب 4 دن چونکہ ہاتھ میں ہیں، چنانچہ کوشش تو پھر بھی میری یہی ہے کہ اس سورے کو مکمل کرنے کے بعد کم از کم ایک اور سورہ بھی آپ کے سامنے مکمل طور پر بیان کر دوں. مگر آخری گفتگو ایسی ہے کہ پھر اس کا تعلق امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کی شب سے مناسبت رکھے گا، چنانچہ سورے کے دوران ہی صحیح مگر کچھ نہ کچھ امام کی سیرت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہوگا. جہاں تک گفتگو کے پہلے حصے کا تعلق ہے، 2-3 عنوانات تو میرے ذہن میں ہیں کہ میں ان 4 دنوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ بھی شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو عنوانات یہاں بیان ہو رہے ہیں اگرچہ وہ ہر شخص کو پیش آنے والے نہ ہوں، مگر اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جب یہ مسائل پیش آئیں گے اس وقت اس مسئلے کا حل تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا. تو اگر کم از کم آپ نے یہ باتیں ایک مرتبہ سن لی ہوں گی تو ایک خاکہ ذہن میں ضرور بیٹھا ہوگا کہ اچھا، اس حوالے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ضرور کسی عالم سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس حوالے کا مسئلہ ہے کیا. لہذا میں نے شکوک کے مسئلے بھی اسی حوالے سے بیان کیے، وہ افراد کے جن کا وضو باقی نہیں رہتا ہو ان کے مسائل بھی میں نے اسی حوالے سے بیان کیے, اور آج جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ بظاہر ہر شخص کو پیش نہیں آتا, مگر جس گھرانے میں یہ مسئلہ پیش آئے گا اس وقت اس کی بڑی اہمیت سامنے آ جائے گی. اصل مسئلہ تو تعلق رکھتا ہے خلا سے. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے, فقط ہمارے یہاں کی بات نہیں ہے, سارے مسلمانوں کے یہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے نکاح کا رائٹ, نکاح کا حق دونوں پارٹیز کو برابر طور پر دیا ہے. یعنی لڑکے کو بھی برابر کا حق ہے نکاح کا, لڑکی کو بھی برابر کا حق ہے نکاح کا. برابر کا حق ہے اس سے مراد کیا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک بھی راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. اگر نکاح کے لیے لڑکا راضی نہیں ہے تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا, نکاح کے لیے لڑکی راضی نہیں ہے تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا. دونوں کی رضامندی شرط ہے, یعنی دونوں کو برابر کے رائٹ ہیں نکاح کے لیے. طلاق کے حوالے سے یعنی یہ وہ صورتحال تھی کہ جہاں دو افراد کو جمع کرنا تھا, ایک خاندان کی تشکیل پانی تھی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ خاندان تشکیل نہیں پا سکتا اور یہ دونوں نہیں رہ سکتے اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہونا ناگزیر ہو گئی ہے, تو اب پورے عالم اسلام میں کانسیپٹ ہے کہ طلاق کا حق اسلام نے مرد کو دیا ہے, یہ حق عورت کے پاس نہیں ہے. لہذا اگر طلاق دینا ہوگی تو مرد طلاق دے گا. لیکن خلا کا حق عورت کو دیا گیا ہے اسلام کی طرف سے, یہ عدالت رکھی گئی ہے کہ ایک حق اگر مرد کو دیا گیا ہے, طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے, تو خلا کا حق عورت کو دیا گیا ہے. اور یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خلا کا حق عورت کو دیا گیا ہے. جی نہیں, خلا میں کچھ پیچیدگیاں ہیں, کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے یہ کامل طور پر حق عورت کے پاس نہیں آتا, مرد کے پاس بھی اس کا حق ہے, اور اس کی کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ جس کا سمجھنا ضروری ہے. مگر جہاں میں نے ابتدا میں اپنی گفتگو شروع کی کہ اسلام نے جب رشتہ جوڑنا ہو تو رائٹ دونوں کو برابر دیے, لڑکے کو بھی رائٹ ہے وہ بھی منع کر سکتا ہے, لڑکی کو بھی رائٹ ہے وہ بھی منع کر سکتی ہے. جہاں لڑکی کماری ہو وہاں فقط لڑکی کے پاس رائٹ نہیں ہے, لڑکی کے ساتھ لڑکی کے باپ کے پاس بھی رائٹ ہے. تو اگر کماری لڑکی کا معاملہ ہے تو رائٹس تین افراد کے پاس ہیں, ایک لڑکے کے پاس جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ایک لڑکی کے پاس اس کو شادی کرنے کی اجازت ہے لہذا یہ ہاں کہہ سکتی ہے شادی میں, مگر اس کے ہاں کہنے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ شادی نہ ہو, اس لیے کہ اس کے ہاں کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے ولی کو یعنی اس کے باپ یا اس کے دادا کو بھی ہاں کہنا پڑے گا. باپ اور دادا, باپ یا دادا ان میں سے کوئی لڑکی کے ساتھ ساتھ ہاں کہے تو دونوں مل کر ان دونوں کا ہاں قابل قبول ہوگا. لڑکے کا ہاں اکیلا قابل قبول ہے اور لڑکی کا ہاں اکیلا قابل قبول نہیں ہے, اگر یہ کماری ہے تو اس کا ہاں باپ کے ساتھ یا دادا کے ساتھ مل کے قابل قبول ہے. ہاں اگر لڑکی کماری نہیں ہے تو جیسے لڑکا اکیلا ہاں کہہ سکتا ہے شادی کے لیے, اس طرح سے لڑکی بھی اکیلی ہاں کہہ سکتی ہے شادی کے لیے اگر یہ کماری نہیں ہے, پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے. وضاحت تو میں پہلے بیان کر چکا تھا, یہاں ایک گزارش, چونکہ یہ موضوع نکل آیا ہے تو ایک گزارش ساتھ ساتھ بیان کرتا چلوں کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے مہر کا ڈیسیجن بھی لڑکے اور لڑکی کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ لڑکا اور لڑکی فقط ڈیسائیڈ کریں گے کہ مہر ہوگا اور ہوگا تو کتنا ہوگا. اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مہر نہ ہو, لیکن کتنا مہر ہوگا اس کا ڈیسیجن لڑکے اور لڑکی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اور کسی کے پاس نہیں کا مطلب ہے کہ باپ کے پاس بھی یہ ڈیسیجن نہیں ہے کہ وہ مہر کو ڈیسائیڈ کرے گا کتنا مہر. اگرچہ باپ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ منع کر دے کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا, منع کرنے کا اس کو اختیار ہے, مگر مہر کے معاملے میں اس کو کوئی اختیار نہیں. یعنی کہ مہر کے معاملے میں لڑکی یہ کہے گی نہیں مجھے یہ چیز مہر میں چاہیے یا مجھے اتنی رقم مہر میں چاہیے, تو ایسی صورت میں باپ کچھ نہیں کر سکتا. باپ فقط رشتے کے لیے ہاں یا نہ کر سکتا ہے, مگر مہر کی رقم کو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, مہر کی رقم کو لڑکی اور لڑکا مل کے ڈیسائیڈ کریں. جب سگا باپ جس کے پاس یہ پاور اسلام نے دی ہے کہ وہ شادی چاہے تو رکوا سکتا ہے, وہ منع کر سکتا ہے, وہ شادی اس کے منع کرنے کی وجہ سے شادی رک جائے گی, اس باپ کے پاس بھی پاور نہیں ہے کہ وہ مہر کو ڈیسائیڈ کر سکے. تو کسی عام آدمی کے پاس یہ پاور کیسے ہوگا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے؟ یہ الگ بات ہے کہ معاشرے میں ڈیسائیڈ کرنے والے گھر والے ہی ہوتے ہیں, اور گھر والوں میں آگے آگے باپ ہی ہوتے ہیں کہ جو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی کا مہر کتنا ہوگا, اور لڑکی نے سب کچھ باپ کے سپرد کر دیا ہوتا ہے یا بڑے بھائی کے سپرد کر دیا ہوتا ہے, اور اگر بڑا بھائی بھی نہ ہو تو ماں کے سپرد کر دیا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لڑکی نے اپنے سارے اختیارات خاندان کے ان افراد کو دے دیے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے خاندان کے افراد طے کر لیتے ہیں کہ کتنی مہر ہونا چاہیے, مگر ایکچوئل رائٹ یہ لڑکی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. جس کے ہاتھ میں نکاح کرانے کا اختیار ہے اس کو بھی مہر کا اختیار نہیں. جب یہ والا اختیار نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ادارے یا کسی جماعت کے پاس یہ اختیار کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ان کے پاس بھی نہیں ہوگا. اچھا, اگر کسی ادارے یا کسی جماعت نے یہ ادارہ یہ اپنا اصول بنا لیا ہے کہ 5 تولہ سونا لازماً مہر دینا پڑے گی, تو میں یہ کہوں گا کہ کسی زمانے میں تو بات بہت صحیح تھا, شاید مناسب تھا, اس لیے کہ 5 تولہ مل ملا کے اس کی رقم بن جاتی تھی غالباً 12,000 یا 15,000 روپے. بس 5 تولے کی قیمت بن جاتی تھی 12,000-15,000. آج 5 تولے کی قیمت ہے 2,00,000 روپے. اب یا تو یہ ہو کہ کمیونٹی کا ہر آدمی ایسا ہو کہ 2,00,000 مہر دینے کے قابل ہو. اگر کمیونٹی کا ہر آدمی ایسا بن جائے کہ 2,00,000 مہر دینے کے قابل بن جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ کہا جانا چاہیے کہ اس کمیونٹی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جو غریب ہو, ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جو غریب ہو, اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو غریب کہا جا سکے. تو پھر تو اس کمیونٹی کی طرف سے اتنا خمس نکلنا چاہیے کہ سادات جتنے غریب نظر آ رہے ہیں ان سب کے سب امیر بن جائیں, مگر ایسا ہے نہیں, ایسا ہو نہیں پا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ خود کمیونٹی کے اندر بھی بہت سارے غریب افراد ہیں, اور ایسے غریب افراد ہیں بےچارے کہ جن کا ماہانہ راشن بندھا ہوا ہے, وہ تو بےچارے خود دوسروں سے راشن لے رہے ہیں, ان کو رہائش کے لیے دوسرے مقامات پر جگہ نہیں مل رہی ہے, تو مختلف اداروں میں انہوں نے اپلیکیشن دے رکھی ہے کہ ہمارے لیے مکان کا انتظام کر دیا جائے, چاہے چھوٹے سے مکان کا, اور وہ چھوٹے ہی مکان کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں, تقریباً 1.5 کمرے کا مکان. اس 1.5 کمرے کا مکان لینے کے لیے کئی کئی سال لمبے ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے, اس کا لائن اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو کمیونٹی میں جو شخص اپنا خود 2,00,000 روپے کا مکان افورڈ نہ کر سکتا ہو, وہ 2,00,000 روپے کی مہر کہاں سے دے گا؟ تو یہ معاملہ کسی زمانے کے اعتبار سے تو ہو سکتا تھا جب مہر کی کل رقم ہی بنتی تھی 7,000-8,000 روپے یا 12,000 روپے, تو اس وقت پھر بھی یہ معاملہ قابل قبول تھا. مگر جب یہ رقم اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو اگر کمیونٹی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو احتجاج کا حق ہے, یہ کہنے کا حق ہے کہ بھئی 2,00,000 روپے ہم کہاں سے لائیں, ہم تو مہر دیں نہیں. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ مہر فقط کھانا پوری کے لیے, اصل میں دینے کے لیے ہے ہی نہیں, جو پرانے لوگوں کا طریقہ کار تھا. علماء کی بڑی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ مہر دینے کے لیے تیار ہوئے اور مہر دینے کا سلسلہ رائج ہو گیا. اب جہاں مہر دینے کا سلسلہ رائج ہو گیا وہاں 2,00,000 روپے اگر مہر دینا پڑ رہی تو وہ تو ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں, وہ تو دے ہی نہیں سکتا. تو پھر یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی کون سا مہر دینا ہے, فقط کھانا پونی کرنی ہے, بس لکھوا دیے 2,00,000 روپے, بس بات ختم ہو گئی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگر وہ طریقہ وہی پرانا رائج کر دینا ہے تو یہ دوسرا پہلو ہوگا جو اسلامی طریقے سے ہٹ کر ہوگا. پہلا طریقہ تو وہی کہ وہ 5,00,000 کی مہر مقرر کر دینا, وہ اسلامی طریقے سے ہٹ جائے, اور دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ آپ اس طرح کی اب تربیت دینے لگ جائیں کہ مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے, فقط لکھوا دینا کافی ہے. چنانچہ ان دونوں پہلوؤں پر نظر کرنا پڑے گی. ایک چیز ایک زمانے کے لیے صحیح ہو سکتی ہے, لیکن ہر زمانے کے لیے وہ صحیح ہو یہ لازمی نہیں, وہ فقط اور فقط دین اسلام کی تعلیمات ہے جو ہر زمانے کے لیے صحیح ہوگی, وہ کسی زمانے میں پرانی نہیں ہوگی, وہ کسی زمانے میں ناقص نہیں ہوگی. لہذا ایک بات تو یہ پیش نظر ہوگی. دوسرا, طلاق کے حوالے سے جو تصور معاشرے میں پایا جاتا ہے اس کا کبھی کبھار اتنا گمبھیر قسم کا, اتنا کمپلیکیٹڈ قسم کا پرابلم سامنے آ جاتا ہے کہ بیچاری لڑکی بیٹھی کی بیٹھی رہ جاتی ہے, لڑکا نہ طلاق دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اپنے گھر پر لے جائے, اور کئی کئی سال لڑکی کو اس طرح سے گزار دینے پڑتے ہیں. حالانکہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے کئی سال تو چھوڑیے، چند مہینے بھی لڑکی کو اس طرح سے نہیں چھوڑنا چاہیے. جو قرآن کی آیت اعلان کر رہی وہ تو یہ ہے کہ یا تو آپ حسن خلق کے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے لڑکی کو رخصت کر دیں، یا اگر اپنانا چاہتے ہیں تو معروف طریقے سے اسے اپنائیں. دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور یہ دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے سال ہاں سال کا ٹائم نہیں چاہیے، آپ فیصلہ کیجئے، مہینہ دو مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد ڈیسیجن ہو جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سال ہاں سال تک کیس پینڈنگ میں چلا جا رہا ہے، پینڈنگ میں چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ اسلامی طریقہ کار ہرگز نہیں ہے، شرعی طریقہ کار ہرگز نہیں ہے. اچھا، طلاق کے حوالے سے بھی ایک گزارش میں کر دوں، میری بات اس وقت آپ کو ممبر سے جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں اس سے میری بات بالکل الٹی لگے گی. اس وقت ہمارے ہی ممبروں سے طلاق کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں پڑھ دی گئی ہیں کہ جس کے بارے میں ایسا تاثر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ طلاق تو بدترین چیز ہے، اسے تو کبھی قبول کرنا ہی نہیں چاہیے. طلاق ایسی چیز ہے کہ جس کو تمام جائز چیزوں میں اللہ سب سے زیادہ غضبناک طلاق والی چیز پر ہوتا ہے، اگر کسی گھر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بلکہ آخری بات تو وہاں تک کہی جاتی ہے، پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں ہے، میں نے تو مجھے تو یاد نہیں پڑتا ایسی کوئی میں نے حدیث پڑھی ہو، کہ طلاق سے عرش الہی ہل جاتا ہے. یہ ساری باتیں عام طور پر ممبروں سے پڑھی گئی. اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں یہ ممبروں سے کہی گئی باتوں سے بالکل الٹی ہے، مگر یاد رکھیے کہ جتنی باتیں ممبروں سے بیان کی گئی ہوں گی وہ اخلاقی باتیں ہیں، اور اخلاقی باتوں میں جتنا آپ صبر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں خالصتاً فقہی باتیں، فقہی مسئلہ اس سلسلے میں کیا ہے طلاق کے حوالے سے. تو مجتہدین نے طلاق کی چار قسمیں بتائی ہیں. اچھا، چار قسمیں جو طلاق کی بتائی ہیں، اگر آپ سارے اعمال کا اندازہ لے لیں، یعنی انسان زندگی میں جو بھی عمل انجام دیتا ہے، تو ان کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا جا سکے گا. ساری زندگی جب سے انسان بالغ ہوا ہے اور جب تک قبر میں پہنچے گا، جتنے عمل بھی انسان انجام دیتا ہے اس کی ٹوٹل پانچ قسمیں ہوں گی، یعنی ان پانچ میں سے کوئی نہ کوئی ایک عمل وہ انجام دے رہا ہوتا ہے، پانچ سے باہر نہیں نکلے گا اس کا عمل. مثلا یا تو وہ واجب عمل انجام دے رہا ہوگا، جیسے نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے، واجب عمل انجام، یا وہ مستحب عمل انجام دے رہا ہوگا، جیسے مجلس میں شرکت کرنا، علم حاصل کرنا، مستحب عمل انجام دے رہا ہوگا. اسی طرح سے مستحب عمل میں آ جاتا ہے، مستحب اور واجب عمل ہی میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوگا. اگر بیوی بچوں کے لیے کمانا ضروری ہے تو واجب ہے کمانا، بیوی بچوں کے اخراجات پورا کرنا، بیوی بچوں کا نانفقہ پورا کرنا مرد پر واجب ہے. چونکہ مرد پر واجب ہے اور کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے کمانے کے، تو کمانا بھی واجب ہو گیا. لہذا اگر یہ جاب کر رہا ہے، یہ بزنس کر رہا ہے، تو یہ واجب کام کر رہا ہے. اور اگر پس کسی اتنا پیسہ ہے کہ وہ بیوی بچوں کو ایسے ہی کھلا سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو یہ مستحب کام کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے کار خیر کرے گا. تو فقط نماز و روزے ہی واجب مستحب میں نہیں آتے، یہ دوسرے کام بھی واجب میں آ جاتے ہیں. تو یہ جتنا زندگی میں انسان جاب اور بزنس اور جتنی بھی پیسے کمانے کے ذرائع اختیار کر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ واجب ہوتا ہے، یا وہ مستحب ہوتا ہے، یا پھر وہ حرام ہوتا ہے اگر وہ حرام کام کر رہا ہے، اگر وہ شراب بیچ رہا ہے، اگر وہ ہیروئن بیچ رہا ہے، اگر وہ جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ دھوکہ دے کے کاروبار کر رہا ہے، تو حرام ہوگا. تو کاروبار جتنے انداز سے وہ کر رہا ہوگا یہی کیفیت ہوگی، اور حرام کام کی دوسری کیفیت بھی ہو سکتی، یا جھوٹ بول رہا تو وہ حرام کام کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے. واجب، مستحب، حرام، یا وہ مکروہ کام کر رہا ہوگا جس کو خدا ناپسند کرتا ہے، ایسا کوئی کام کر رہا ہوگا جس میں مثال پیش کی جا سکتی ہے طلاق کی. مگر ابھی میں طلاق کی مثال ابھی آپ کے سامنے نہیں لا رہا، اس لیے کہ طلاق کو تو میں سمجھانے جا رہا ہوں کہ طلاق حقیقت میں اسلام کے نقطۂ نگاہ سے کیا ہے. مکروہ کی مثال یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اگر نجاست کے عالم میں سات سے زیادہ قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے تو یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ کی مثال آ جائے گی. واجب ہو گیا، مستحب ہو گیا، حرام ہو گیا، مکروہ ہو گیا. باقی سارے کام کہ جس میں واجب ہو، حرام ہو، مستحب ہو، مکروہ نہ ہو، وہ سب کے سب مباح ہیں. آپ پانی پئیں مباح ہیں، کھانا کھائیں مباح ہیں، آپ شلوار قمیض پہنے مباح ہیں، پینٹ شرٹ پہنے مباح ہیں، آپ ٹائی پہنے وہ مباح ہیں، آپ شیروانی پہنے مباح ہیں، جو چاہیں کریں مباح ہیں، یہ سارے کام مباح ہیں. تو زندگی میں انسان جتنے بھی کام انجام دے رہا ہوتا ہے یہ پانچ میں سے کسی نہ کسی ایک میں داخل ہوگا. لیکن طلاق کے حوالے سے کہا گیا کہ طلاق کی پانچ قسمیں نہیں ہیں, طلاق کی چار قسمیں ہیں. چار قسموں میں سے ایک قسم کو نکال دیا گیا, وہ کون سی؟ طلاق مباح. مباح کوئی طلاق نہیں ہوتی. طلاق یہ تو واجب ہوگی, طلاق دینا واجب ہوگا. طلاق دینا کب واجب ہوگا؟ جب کسی ایسی عورت سے شادی کر لی جائے کہ جو ناسبی ہو. ہم نے ان کو سمجھا تھا کہ وہ سنی ہے مثلا, یا لڑکی معاملہ, لڑکی کا معاملہ. ہمارے یہاں لڑکیوں کے حوالے سے معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لڑکی شیعہ ہے اور سنی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سنی لڑکے سے شادی کرنے کی اجازت ہے, مگر اگر شادی کرنے کے بعد پتا چلے کہ یہ ناسبی ہے, اب یہ شادی باقی نہیں رہ سکتی, اب یہ شادی کو ختم کرنا پڑے گا. ناسبی کا مطلب اہل بیت کو برا بھلا کہنے والا ہے. چنانچہ لڑکا بھی اگر کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے کہ لڑکا تو خود شیعہ ہے, لڑکی سنی ہے, پتا چلا کہ یہ سنی ناسبی ہے, تو ایسی صورت میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی بسر نہیں ہو سکتی. یہاں اس لڑکی کو طلاق دینا واجب ہے. اب کون سا عرصہ الہی مل جائے گا یہ بتائیے. اسلام تو کہہ رہا ہے طلاق دینا واجب ہے, اب آپ بتائیے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. یہ تو بالکل واجب کام انجام دیا. اگر یہ نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ عرصہ الہی ہل جائے, یہ گناہ کا کام کر رہا ہے. لہذا ہمیشہ ایک ہی قسم کا ڈائریکشن جو دیکھا جاتا ہے, فقط ایک ہی رخ کو دیکھا جاتا ہے, باقی چاروں طرف دیکھا ہی نہیں جاتا. یہ طلاق کے حوالے سے بہت بڑا مس کنسپشن ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں. اور طلاق سے بچنے ہی کی خاطر بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں, وہ چاہے کمیونٹی کی طرف سے بنائے جائیں, چاہے خاندانوں اور قبیلوں کی طرف سے بنائے جائیں, یا خود انسان اپنے آپ سے بنا لے. یہ طلاق سے بچنے ہی کے بہت سارے رول بنائے جاتے ہیں, جس میں سے ایک رول یہ ہوتا ہے کہ مہر کی رقم کو بہت بڑا رکھو تاکہ طلاق دینے ہی نہ پائے. اصل کانسیپٹ یہی ہے کہ مہر کی رقم کو بہت بڑا رکھو تاکہ طلاق دینے ہی نہ پائے, اور اسی لیے وہ مہر کی رقم کو بڑھا کر پانچ تولہ کر دیا کہ طلاق نہ. مگر میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت مہر کی رقم پانچ تولہ نہیں تھی, کیا اس کے مقابلے میں آج طلاقیں کم ہو رہی ہیں؟ یہ طلاقیں تو اور بڑھ گئی ہیں. اس زمانے میں اگر 10% طلاقیں ہو رہی تھی, جس زمانے میں مہر خالی 500 روپے لوگ دیا کرتے تھے, 500 روپے, تو 10% طلاقیں ہو رہی تھی. آج مہر ہے 5 تولہ اور طلاقیں ہو رہی ہیں 20%. تو جیسے جیسے آپ نے مہر میں اضافہ کر دیا, طلاق میں بھی ترقی ہوتی چلی گئی. تو یہ ترقی اچھی ہے؟ ایسی ترقی باقی رہنا چاہیے. تو عزیزان محترم, طلاق کے پہلو کو سمجھنا بہت ضروری ہے. طلاق کی چار قسموں میں سے ایک قسم تو واجب ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دینا ہی پڑے گا. اس کے مقابلے میں بالکل الٹی بات, طلاق دینا حرام ہے. اگر آپ نے طلاق دی ہے تو یہ غلط ہے, ایسی طلاق دینا ہی نہیں چاہیے. وہ کون سی طلاق ہے؟ وہ طلاق ایسی ہے کہ عورت اگر نجاست کے عالم میں ہے اور معلوم ہے طلاق دینے والے کو, پھر بھی وہ طلاق دے رہا ہے, یہ حرام طلاق ہے, نہیں دینا چاہیے ایسی طلاق. اس طلاق کو حرام طلاق کہا جائے گا. ایک یہ ایکسٹریم ہے کہ طلاق دینا واجب ہے, ایک دوسرا ایکسٹریم ہے کہ طلاق دینا حرام ہے. اب آ جائیے درمیان کی بات ہے. طلاق دینا مکروہ ہے. اگر یہ طلاق دی جائے تو یہ طلاق دینا خدا کو پسند نہیں ہے. وہ کون سی طلاق ہے؟ کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی کلیش نہیں ہے, کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے, اس کے باوجود شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ یہ سوال مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بیوی میں دیکھیں کوئی خرابی نہیں ہے, بیوی بہت پڑھی لکھی ہے, بہت سمجھدار ہے, ایسی سگڑ ہے کہ گھر کا سارا نظام اسی نے چلایا ہوا ہے, وہ چلا رہی ہے, یہاں تک کہ خاندان والے بالکل بیٹھ کے کھا رہے ہیں, سارے خاندان کا کام یہ کر رہی ہے, اور شوہر کو کوئی شکایت بھی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود نہ جانے کیا بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں. بھلے طلاق دینا صحیح ہے, ایسا طلاق دینا چاہیے؟ سوال مجھ سے ہوتا ہے. اب میں تو فقط شرعی مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں, اس کے لیے ذرا سی باؤنڈری وال کسی انداز سے میں کھینچ لیتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھ کر ایک دم غصے میں آ کے چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ غصے میں آ کے کچھ کہہ بھی دیں, لیکن اگر کچھ نہ کہیں تو کم از کم غصے میں آ کے چلے, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں مجھے ایک باؤنڈری وال کے طور پر بتانی پڑتی ہیں کہ یہ ہے صاحب, وہ ہے, یہ حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, فنائے. مگر حقیقت یہ کہ طلاق دینا جائز تو ہے. آخر میں اتنے ملائم لہجے میں مجھے اسے کہنا پڑتا ہے
کہ آپ کی بہن میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے باوجود مرد کو طلاق دینے کا حق ہے. یہ سمجھ رہی ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس کے باوجود طلاق دینے کا حق مرد کو ہے. اب یہ جو طلاق دے رہا ہے کہ جس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ اور مرد بھی اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ عورت بہت اچھی ہے، مگر اس کے باوجود طلاق دینے کا حق اس کو ہے، یہ ذہن نشین رکھیں. مگر یہ جو طلاق دے گا، یہ طلاق کون سی ہوگی؟ یہ والی طلاق مکروہ ہے. اس طلاق کو کہیں گے مکروہ ہے. اس طلاق کے بارے میں وہ حدیث کہی جا سکتی ہے کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور خدا کو غضبناک کرنے والی چیز طلاق ہے، وہ یہ والی طلاق. اس طلاق کے بارے میں جو مکروہ طلاق، اس لیے کہ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حلال کاموں میں. جملہ شروع ہو رہا ہے حلال کاموں میں، حرام کاموں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو ایسی صورت میں یہ والی طلاق بنے گی مکروہ، جب کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے باوجود اگر مرد طلاق دے رہا ہے، یہ مکروہ طلاق. اب ایک طلاق بچ گئی، وہ ہے مستحب طلاق. وہ کون سی طلاق؟ وہ طلاق وہ ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بہت ڈرتے ڈرتے جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، حقیقتاً یہ مستحب طلاق واقع ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مستحب طلاق ہوتی ہے کہ جہاں پر میاں بیوی میں کسی طرح سے نباہ نہ ہو سکے، بات بات میں جھگڑا چل رہا ہو، ہمیشہ کانفلکٹ چل رہا ہو، کنفیوژن چل رہا ہو، اور ایسا کانفلکٹ ایسا کنفیوژن کہ جس کی وجہ سے یہ بار بار دوسرے کئی طرح کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوں. شوہر الگ طرح کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہو، بیوی الگ طرح میں. فقط شوہر بیوی کا معاملہ نہیں ہے، شوہر کے گھر والے یعنی لڑکے کے گھر والے الگ طرح کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوں، لڑکی کے گھر والے الگ طرح کے گناہ میں مبتلا ہو، یہ ان پر الزام تلاشی کر رہے ہوں جو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور بالکل اس طرح سے یہ ان پر الزام تلاشی کر رہے ہوں جو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. یہ ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہوں، وہ ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہوں. یہ ان کے لیے غیبت کر رہے ہوں، وہ ان کے لیے غیبت کر رہے ہوں. یہ ان کی برائی کر رہے ہوں، وہ ان کی برائی کر رہے ہوں. یہ اتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کی موجودگی میں اگر طلاق دینا مستحب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہاں تو طلاق دینا مستحب ہو گئی ہوگا. اس لیے کہ جہاں حرام اور مستحب ٹکرا جائے تو حرام کو پیش نظر رکھنا، ہمیں مستحب کو پیش نظر نہیں رکھنا کہ ہم حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں. حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہے، ہمیں غیبت کو چھوڑنا ہے، ہمیں تہمت کو چھوڑنا ہے، ہم جو دوسرے پر ایک طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں ان کو چھوڑنا ہے. اگر ان کو نہیں چھوڑ سکتے بغیر طلاق دیے تو ٹھیک ہے، طلاق دے دو اور اس کے بعد چھوڑ دو، مگر ان گناہوں کو چھوڑنا ہے. تو اذان محترم، طلاق کے کانسیپٹ کو شرعی اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے. معاشرے میں جس انداز سے طلاق کا تذکرہ آتا ہے، وہ فقط ایک ہی طرح سے آتا ہے کہ وہ اللہ کو غضبناک کر دیتی ہے، بس. اس کے علاوہ طلاق، وہ کون سی طلاق ہے؟ وہ مکروہ والی طلاق ہے. لیکن باقی طلاقیں، اگر انسان بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہو اور ایسے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہو کہ جہاں نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہو نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر رہی. دیکھیے، خلا کے رائٹس میں بیوی کو خلا لینے کا حق ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آج میرا موضوع بہت لمبا ہو جائے گا. ایک سال بعد پڑھیں ذرا محمد والے میں. بیوی کو خلا لینے کا رائٹ ہے. وہ طریقہ میں ابھی نہیں شروع کر رہا، اس لیے کہ جب تک وہ کمپلیٹ باتیں نہیں آئیں گی، خلا کا پورا پروسیجر ہمارے سامنے نہیں آئے گا کہ خلا کا ایگزیکٹ پروسیجر کیا ہے. خلا بیوی اس صورت میں لے سکتی ہے کہ جب اس میں دو طرح کے پرابلمس پیش آ جائیں تو جا کے بیوی خلا لے سکتی ہے، ورنہ خلا لے ہی نہیں سکتی. باقی چیزوں کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. نمبر ون، اس کو شوہر سے نفرت ہو گئی ہو. اگر شوہر سے نفرت نہیں ہے تو بیوی خلا لے ہی نہیں سکتی ہے، بات ہی ختم ہو گئی. شوہر سے نفرت نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر فرض کیجئے کہ شوہر نے نکاح کیا، ایک سال ادھر رہا، اس کے بعد باہر چلا گیا، پانچ سال پلٹ کے نہیں دیکھا، تو لڑکی والوں نے کہا کہ اب تو وہ پلٹ کے آ ہی نہیں رہا ہے، اور نہ صرف پلٹ کے نہیں آ رہا بلکہ جواب بھی نہیں دے رہا ہے، نہ طلاق دے رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، تو ہم خلا لے لیتے ہیں. اب یہ جو خلا لینے جا رہے ہیں وہ فقط اس وجہ سے خلا لینے جا رہے ہیں کہ لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہے، اور یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ طلاق کا حق اسلام نے لڑکے کو دیا ہے، اور خلع کا حق لڑکی کو دیا ہے، لالا اگر لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہے تو چلو ہم خلع لے لیتے ہیں، اس طرح سے وہ خلع لینے کے لیے جا رہے ہیں 5 سال کے بعد. یہ جو خلع لینے جا رہے ہیں اگر یہ تمام شرائط کو پورا کر لیں اس کے باوجود ہی والے خلع باطل ہے، غلط ہے یہ خلع. ساری کنڈیشن اگر لڑکی اور لڑکی والے پوری کر لیں اس کے باوجود یہ کنڈیشن باطل ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلی کنڈیشن ہی خلع کی یہ ہے کہ بیوی کو شوہر سے نفرت ہو گئی ہو. فرض کیجئے کہ بیوی سے یہ کہا جائے کہ اچھا بھائی تمہارا شوہر واپس آ رہا ہے 4 دن میں واپس آ جائے گا، کیا پھر بھی تم خلع لینا چاہتی ہو؟ کہ نہیں نہیں پھر خلع نہیں لینا تھا، پھر تو میں رہنا چاہتی ہوں اس کا، وہ اصل میں آ ہی نہیں رہا ہے اس لیے میں خلع رہنا. تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقتاً عورت کو اپنے شوہر سے نفرت نہیں ہے، جب نفرت نہیں ہے تو یہ خلع لے ہی نہیں سکتی، بات ختم ہو گئی. اور بھی بہت ساری معاشرے کی مثالیں، خلع لینے کے لیے لڑکی کو اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں، ماں باپ کے گھر پہ لڑکی 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ طلاق دے دیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم طلاق نہیں دیں گے. اچھا اگر تم طلاق نہیں دے گے تو ہم خلع لے لیں گے. اب اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی خلع کیوں لے رہے ہیں آپ، کیا خلع اس لیے لے رہے ہیں کہ اس گھر میں لڑکی کا رہنا بڑا دشوار ہے، وہاں لڑکی کے سسرال والے بڑے ظالم ہیں، نہ ساس ظلم کرنے میں کسر چھوڑتی ہے، نہ نندے کسر چھوڑتی ہے، نہ سسر کسر چھوڑتا ہے، شوہر تو بیچارہ بہت اچھا ہے، شوہر کچھ نہیں کہتا، مگر لڑکی کو رہنا پڑ رہا ہے سارا دن ساس کے ساتھ، لڑکی کو رہنا پڑ رہا ہے سارا دن نند کے ساتھ، تو سارا دن جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے جو مظالم ہیں یہ برداشت نہیں کرتے، اتنی پٹائی کرتے ہیں وہ لوگ، اتنی پٹائی کرتے ہیں کہ جسموں میں نشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں منظور ہے لڑکی ہماری ان کے ساتھ رہے گی، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے الگ جگہ پر رہیں گے، اگر ان کو الگ مکان دلا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، پھر ہم تیار ہیں اپنی لڑکی کو بھیجنے کے لیے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو خلع لینے جا رہے تھے یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایکچوئل لڑکی کو لڑکے سے نفرت ہی نہیں ہوئی ہے، اگر نفرت نہیں ہوئی تو خلع کاہے کی، پھر کوئی خلع نہیں ہو سکی. تو جو پہلی کنڈیشن ہے خلع کی وہ یہی ہے کہ نفرت ہو جانی چاہیے. اور نفرت کے بعد ایک جملہ اور لکھا ہے مجتہد نے، نفرت بھی ایسی ہو، ایسی نفرت ہو کہ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرنے سے منع کر دے اور گناہ میں مبتلا ہو جائے. اچھا بیوی پر کون سے شوہر کے حقوق ہیں؟ اسلام نے بیوی پر کیا حقوق رکھے ہیں شوہر کے؟ کیا بیوی چائے بنا کے نہیں دے رہی ہے؟ بیوی کھانا پکا کے نہیں دے رہی ہے؟ بیوی گھر کی صفائی کر کے نہیں دے رہی ہے؟ بیوی کپڑے اچھے استری نہیں کر کے دے رہی ہے؟ بیوی کے یعنی جو فرائض ہیں اس کے اعتبار سے شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر کا حق کیا ہے کہ یہ سارے کام نہیں کر رہے بیوی، اس لیے اب خلع کا حق مل جائے گا بیوی کو کہ وہ خلع لے کے بیٹھ جائے. کہ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکے گی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گی. تو جو بیوی حقوق ادا نہیں کر سکے گی کہ یہ سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک بھی حق نہیں ہے شوہر کا، اس میں سے ایک بھی حق نہیں ہے. وہ کھانا پکا کے نہ دے تو اس کو نہیں نکال سکتے، اگر وہ چائے بنا کر نہیں دے رہی تو اس کو نہیں نکال سکتے، اگر وہ صفائی کر کے نہیں دے رہی ہے تو اس کو نہیں نکال سکتے. دیکھیں اب کبھی کبھار میری گفتگو بالکل یک طرفہ ہو جاتی ہے اور لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، مگر اگر فرض کیجیے کہ یہی سارے کام بیوی کرے، واجب نہیں ہے اس پر، لیکن اگر یہی کام سارے بیوی کرے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز شب پڑھنے سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا، یہ بھی ہے. تو یہ بات بھی پیش نظر رکھنا پڑے گی اسے، رمضان کے مہینے میں بجائے نماز شب پڑھے، بجائے قرآن کی تلاوت کرے، یہ والے کام کرے، ہو سکتا ہے اس کو اور زیادہ ثواب ملے. چنانچہ یہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے بیوی پر، کہ جو حق بیوی ادا نہیں کر سکے گی. حقیقت یہ ہے کہ وہ حق 3 ہے، وہ بھی گھوم پھر کے 2 ہی میں آ جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ شوہر کا کوئی حق نہیں. اس وقت تو میرے سامنے سارے شوہر ہی شوہر بیٹھے ہیں، چاہے وہ ماضی کے شوہر ہوں یا مستقبل کے شوہر، لیکن ہیں سارے شوہر ہی شوہر بیٹھے. اصل تو یہ گفتگو وہاں ہونی چاہیے جہاں بیویوں کو خوش کرنے کا مقام ہوتا، لیکن خیر میں اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں مسلسل کہ میری گفتگو والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ حقیقتاً چاہتے ہیں کہ اسلام نے کیا فریضہ ہمارا بتایا ہے یہ آپ بتا دیجیے، ہم اس فریضے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دل و جان سے عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور فقط واجبات نہیں مستحبات کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ مجمع یہ ساری باتیں اگرچہ انتہائی سخت ہوتی ہیں مگر پھر بھی برداشت کرنا. ویسے تو تین حق ہیں شوہر کے, لیکن گھوم پھر کے وہ بھی دو میں آ جاتے ہیں. وہ تین حق کون سے ہیں؟ نمبر ون, اگر شوہر بیوی کو میک اپ کرنے کے لیے کہے تو بیوی پر واجب ہے کہ وہ شوہر کے لیے میک اپ کرے. عجیب بات یہ ہے کہ بیوی باقی سب کے لیے میک اپ کر رہی ہوتی ہے, شوہر کے لیے مرچ مسالے اور لہسن ادرک والا میک اپ ہوتا ہے. سارے اس کے بوسے, سارے اس کے کپڑوں سے یہ والی بو آ رہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر شوہر نے کہہ دیا بیوی کو کہ تم میک اپ کرو, تو یہ بیوی پر واجب ہے کہ وہ شوہر کے لیے میک اپ کرے. یہ حق ہے, پکا حق ہے شوہر. دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا ہے حق یہ کہ جب بھی مباشرت کے لیے کہے وہ آمادہ ہو جائے, بشرطے کہ کنڈیشن ساری پوری ہو رہی ہو. یہ دوسرا حق ہے. بیوی کسی صورت میں منع نہیں کر سکتی ہے, سوائے کوئی شرعی یا عادی مجبوری ہو جائے وہ الگ بات ہے, ورنہ بیوی منع نہیں کر سکتی. یہ جملہ بطور خاص مجھے اس لیے ذرا تفصیل سے بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ کئی سارے شوہروں کی مجھے یہ شکایت آئی ہے. اچھا, اس سلسلے میں بہت سارے لطیفے بھی مشہور ہیں اور بہت ساری باتیں بھی مشہور ہیں, مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ممبر کا تقدس باقی رکھنا ہوتا ہے, ورنہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ضرور بیان کرتا. بہرحال ممبر کا کچھ تقدس باقی رکھنا پڑتا ہے, اس لیے یوں سمجھ لیجیے کہ اگر شوہر نے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے تو بیوی کو یہ کام کرنا پڑے گا. یہ کام کرنا پڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر کھانا پکا رہی ہے تو کھانا چھوڑ دے, اگر کپڑے استری کر رہی ہے تو کپڑے چھوڑ دے, گھر کی صفائی کر رہی ہے تو گھر کی صفائی چھوڑ دے, یہاں تک کہ اگر والدین آئے ہیں والدین کی خدمت کر رہی ہے تو وہ چھوڑ دے. شوہر کی اس خواہش کو پورا کرے, اس لیے کہ یہ شوہر کا حق ہے, یہ حق پورا کرنا پڑے گا. یہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ یہ والا حق پورا کرے. اور عام طور پر جس انداز کی شکایتیں شوہر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں, اس میں دیکھیں بہت ساری باتیں, مگر ایک دو جملے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. اگرچہ یہ معیوب ہوں گے, مگر انشاءاللہ میں ممبر کے مقدس کا تقدس کا پورا خیال رکھوں گا. عام طور پر جو شکایتیں یا جو الفاظ بیوی کی طرف سے کہے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ بچے جاگ رہے ہیں. دوسری شکایت ہوگی کہ ماں باپ جاگ رہے ہیں. یہ ایکچوئل کوئی ریزن نہیں بنے گا. حقیقت یہ کہ یہ کوئی ریزن نہیں بنے گا. اب اگر بچے میری گفتگو نہیں سمجھ رہے ہیں تو اچھا ہی ہے نہیں سمجھ رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھیں. چنانچہ یہ ایکچوئل ریزن نہیں بنے گا, اور اس کی وجہ سے شوہر کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے, چنانچہ اجازت دینا پڑے. اور ایک خاص شکایت بیویوں کی طرف سے بھی جو مجھے ملتی ہے وہ بھی یہی ہے, اور یہ شکایت رسول کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے. عورتیں باقی شکایتیں لے کے آتی تھی کہ اللہ کے رسول میرا شوہر ساری ساری رات نمازیں پڑھتا ہے, دن کو روزے رکھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اور میری جانب بالکل توجہ نہیں کرتا. اللہ کے رسول کا اس صورت میں ایک زبردست قسم کا ریئیکشن تھا. ہر طرح کی شکایتیں آتی رہی ہیں رسول کے پاس. مدینہ میں تو حکومت اسٹیبلش ہو گئی تھی نا, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی, حکومت بالکل اسٹیبلش ہو گئی تھی. لہذا اب جتنے سوشل پرابلمس تھے اس کو سالو کر لیتے اللہ کے رسول. جو سوشل پرابلمس تھے ان میں یہ شکایتیں بھی آتی تھی کہ اللہ کے رسول فلاں نے نماز نہیں پڑھی, اللہ کے رسول فلاں نے روزہ توڑ دیا, اللہ کے رسول فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا. یہ اس طرح کی بہت ساری شکایتیں آتی رہی ہیں, اور ہر شکایت کو اللہ کے رسول نے ٹیکل کیا. جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس کو اس کے اعتبار سے سزا دی, جو روزہ نہیں رکھ رہا تھا اس کو اس کے اعتبار سے سزا دی, جو چوری کرنے والا تھا اس کو اس کے اعتبار سے سزا دی. مگر جب خاتون اس طرح کی شکایت لے کر آئی کہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں کرتا, اور توجہ نہ کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ساری رات وہ نمازیں پڑھتا ہے, سارا دن وہ روزہ رکھتا ہے, اس وجہ سے توجہ نہیں کرتا, اس وقت تو اللہ کے رسول کی کیفیت دیکھیے کیا جلال والی کیفیت تھی. اسی وقت اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر سیدھا مسجد نبوی میں تشریف لے گئے, اور کیفیت یہ تھی کہ اپنی چادر کو بھی اللہ کے رسول نے صحیح طرح سے سنبھالا نہیں تھا. وہ چادر زمین پر گھسیٹتی بھی جا رہی تھی, لکیر کھینچتی بھی جا رہی تھی, اور غصے کے عالم میں اللہ کے رسول ممبر پر تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ سارے مسلمانوں کو جمع کیا جائے. اور جب سارے مسلمان جمع ہوئے تو سارے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا کہ خبردار, تم مجھ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, مجھے پروردگار نے رسول بنا کر بھیجا ہے, رسول بنانے کی وجہ سے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں رات کو عبادتیں کرتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں اور مختلف قسم کی دوسری عبادتیں انجام دیتا ہوں، مگر اس کے باوجود میں اپنی معاشرتی ذمہ داریاں بالکل پوری طرح سے ادا کرتا ہوں، جتنی میری ازواج ہیں ان سارے کے حقوق میں پوری طرح سے ادا کرتا ہوں، خبردار میرے دین میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ انسان شادی کرے مگر اس کی بیوی کی طرح وہ بالکل توجہ نہ دے، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ مسلمان بطور خاص اسے سن لیں کہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ دے. یہ ہے. اب یہ ساری داستان میں نے کیوں سنائی؟ اس لیے کہ کچھ خواتین ہیں جو یہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں. اگر یہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں کچھ ذمہ داری ان خواتین کی بھی ہے، اس لیے کہ جب مرد اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ خاتون کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہی ہوتی، کوئی بچے جاگ رہے ہیں، ماں جاگ رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ابھی کام کرنا ہے، ابھی ادھر جانا ہے، ابھی پناہ ہے، ابھی یہ پروگرام ہے، ابھی کپڑے استری کرنے. یہ جو اس وقت شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہوتی، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے یہ گناہ میں مبتلا ہو، اس لیے کہ شوہر نے کہا اس کا حق سب سے پہلے، لہذا یہ حق ادا کرنا چاہیے. اگر یہ حق ادا نہیں کر رہی ہے تو یہ گناہ کا. اور دوسرا اس کا سائیکولوجیکل پہلو ہے، دین کے اعتبار سے بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے مگر ایک سائیکولوجیکل پہلو ہے. وہ سائیکولوجیکل پہلو کیا ہے کہ جب دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کھانے میں بھی بزرگ حضرات بہت بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہ ایک مرتبہ کھانا کھا لیا، آپ نے افطار کر لیا اور پیٹ بھر کے آپ نے افطار کر لیا ہے، اب اس کے بعد آپ کی پسند کا کھانا دوبارہ آپ کو دیا جائے کہ لیجیے کھائیے، آپ کہیں گے نہیں بس کافی ہو گیا میں نے افطار کر لیا، ارے یہ تو آپ کی پسند کا کھانا ہے، آپ کو چکن تکہ تو بہت پسند ہے، لیجیے، نہیں بس اس سے زیادہ گنجائی. تو ایک وقت ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنی جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جب وہ وقت کراس کر جائے تو اس کے بعد اگر وہ چیز اس کو پیش کی جائے وہ لذت باقی نہیں رہے گی، طلب باقی نہیں رہے گی. تو یہ طلب ختم کرنے میں عورتوں کا خود بہت بڑا کردار ہے. یہ بطور خاص مجھے اس لیے کہنا سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اگر عورتیں شکایت کر رہی ہیں تو ان شکایتوں میں خود عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ جس وقت مرد اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ حق پورا نہیں کرے گی. چنانچہ یہ بات پیش نظر رکھیے کہ ان ساری صورتحال کی وجہ سے کبھی کبھار دونوں اپنے اپنے حقوق سے محروم رہ جاتے ہیں. یہاں مجھے اپنی گفتگو ایک منزل پر روکنا پڑے گی. میری گفتگو کا آغاز ہوا تھا خلا سے، لیکن خلا کو ابھی میں نے ٹچ ہی نہیں کیا بالکل، ابھی دوسرے مسائل کی طرف میں نکل گیا اور دوسری باتیں بیان کرنا بھی بہت ضروری تھا. بطور خاص خلا، بطور خاص طلاق کی باتیں اس لیے بیان کرنا بہت ضروری تھی کہ طلاق کا فقط ایک ہی اینگل اتنا سارا لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اچھا آپ فرض کیجیے کو کوئی اعتراض کریں مجھ پر، مجھ پر کیا اعتراض ہوگا؟ وہ اعتراض تو شریعت پر ہوگا، اس لیے کہ میرا تو ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ قریب قریب ساری وہ گفتگو بیان کرتا ہوں جو مجتہدین نے بیان کی ہوتی ہے. اپنی جانب سے یا تو قرآن کی آیت ہے یا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، معصومین کی روایت ہے، وہ بھی عام طور پر دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ مجتہدین کے مسائل ہیں. چنانچہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اچھا 5 تولہ سونا رکھنے پر بھی اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، تو اگر یہ بالکل ہی ختم کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں کیا ہوگا، میں کہتا ہوں زیادہ زیادہ یہ کہ اگر ابھی 50 طلاقیں ہو رہی ہیں تو 100 طلاقیں ہو جائیں گی. اول تو ایسا پاسبل نہیں، خالی مہر کی رقم کی وجہ سے ہمارے یہاں طلاق دینے کا سسٹم نہیں ہے، اب تک یہ سسٹم نہیں ہے، اور پوری پاکستان کی کمیونٹی میں یہ سسٹم نہیں ہے کہ مہر کو دیکھیں کہ بھی طلاق دیں گے نہ دیں، مہر کی وجہ سے طلاق کو روکیں گے نہ روکیں، مہر کی وجہ سے یہ سارا سسٹم نہیں ہوتا. تو مہر اصل سبب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے طلاقیں روک رہی ہیں یا طلاقیں ہو رہی ہیں، مہر ایکچوئل سبب نہیں. جو ایکچوئل سبب نہیں ہے تو پھر اس کو اتنا پابند کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے عورت کو جو حق مل بھی رہا تھا، بھائی وہ 15,000, 20,000, 50,000 وہ مل تو رہے تھے، یہ 2 لاکھ ملنے کے تو چانس ہی ختم ہو گیا، وہ تو کوئی دے گا ہی نہیں، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو دینے پائیں. تو اس سلسلے کو ایسے کیوں روکا، ایسی شریعت کی پابندی کیوں لگائی جائے؟ شریعت کے اعتبار سے تو کسی طرح کا کوئی اماؤنٹ فکس نہیں ہے. چنانچہ یا تو اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، یا اگر فکس کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کو نئے سرے سے تعین کرنا پڑے گا کہ کتنی اماؤنٹ طے کی جائے. اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کیے کہ طلاق کا تعین بڑھ جائے تو یہ فقط پاکستان میں نہیں پڑے گا، فقط کراچی میں نہیں پڑے گا، یہ دنیا کے ہر ملک میں پڑ رہا ہے. مقدس سے مقدس ملک میں بھی طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، اور کرپ سے کرپ، کرپ کا مطلب فحاشی سے فحاشی والے ملک میں بھی طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، ہر جگہ بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ پوری انٹرنیشنلی پھیلتی ہیں. اگر موبائل فون امریکہ نے ایجاد کیا ہے تو امریکہ میں نہیں، ہم تک بھی پہنچ گیا. انٹرنیٹ انہوں نے بنایا تھا تو وہاں تک نہیں، وہاں ہم تک بھی پہنچ گیا. آج کی دنیا گلوبل ولیج ہے، جو کچھ ساری دنیا میں ہو رہا ہوگا اس کا اثر ہم پر بھی پڑے گا اور اس کی وجہ سے ہم بھی متاثر ہوں گے. تو اصل چیز یہ کہ اگر فرض کی کہ طلاق ہو جائے تو اس کے بعد جو پرابلمس ہمارے یہاں لڑکیوں کو پیش آتے ہیں ان پرابلمس کو کیسے سالو کیا جائے، اصل توجہ اس پہ دی جانی چاہیے کہ طلاق کے بعد کیسے جلد سے جلد لڑکی کی شادی ہو جائے، طلاق کے ساتھ کے بعد جلد سے جلد بچوں کا پرابلم کیسے سالو کیا جائے کہ بچوں کی زندگی متاثر نہ ہونے پائے. یہ وہ مسائل ہیں کہ حقیقت میں ان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس پر توجہ دیں وہ اصل معاملے پر توجہ دے رہے ہیں. اصل معاملے کا مطلب ہے کہ اس معاملے پر توجہ دے رہے ہیں کہ جہاں طلاق روکنا لازمی نہیں ہے، لوگ کئی بدترین قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اس مسئلے کو اتنا زیادہ اچھال دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب طلاق کا پرابلم بہت گمبھیر قسم کا بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں. پروردگار عالم سے دعا ہے، خدا مندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ، ہمیں علوم آل محمد سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں جس کو ہم دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں. خدا بندہ حقیقی معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اور معاشرے کی وہ ساری چیزیں کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے، پروردگارہ انہیں بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، تاکہ ہم اس کو دین کا حصہ بنا کر اس پر عمل انجام دینے سے دور رہیں اور بچ جائیں. پروردگارہ ہمارے بچوں کو علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن پر عمل کرنے کا مہینہ ہے. اسی طرح سے یہ مہینہ اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کا مہینہ ہے، اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے. پروردگارہ قرآن اور اہل بیت دونوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ان قریب وہ بڑی راتیں آنے والی ہیں جنہیں شب قدر کی راتیں کہا جاتا ہے، پروردگارہ ان راتوں میں کہیں ہم غافل نہ رہ جائیں، ان راتوں کی ساری سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان راتوں کی ساری برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ یہ وہ راتیں ہیں کہ اگر اس میں کوئی نہ بخشا جائے تو پھر حج کی منزل تک نہیں بخشا جاتا ہے. پروردگارہ ان راتوں کے آنے سے پہلے پہلے یا زیادہ سے زیادہ ان راتوں کے آ جانے تک ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.